نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ سورہ سبا کریں گے آیت نمبر 15 سے 30 تک. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے ذکر داوود اور سلیمان علیہ السلام کا, جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی, اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اور اس سورت کا جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تھیم, جو تعلیم یہ سورت دیتی ہے وہ شکر کی دیتی ہے کہ شکر گزاری کیسے ہوتی ہے. چاہے انسان کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ آ جائے, اتنی بڑی بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ ان کے بعد یا ان سے ایون پہلے بھی کبھی کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. اس کے باوجود ان کی حالت یہ تھی کہ بہت انتہائی عاجز مزاج تھے. آج کے وقت میں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بڑا کہہ کہہ کے دکھاتا ہے اور بہت اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. اس وجہ سے لوگ بعض دفعہ جھوٹی باتیں بنا بنا کر اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لوگوں میں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں, ہم بہت مطلب ہماری بڑی ویلیو ہے, تو اپنے آپ کو شیخیاں مارتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوششوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ اتنے بڑے بادشاہوں کے بھی آپ دیکھیں کہ کیسے عبادت گزار تھے, کیسے عاجزی رکھنے والے تھے. جہاں پہ بھی ان کی کوئی بھی بات آتی ہے, جیسے جس کو کہیں گے کمالات کی بات آتی ہے, تو وہ اس کی نسبت کبھی اپنی طرف نہیں کرتے کہ میں ایسے اور میں ایسے اور میں تو یہ کرتا ہوں اور میں تو جنوں کے اوپر مطلب غلبہ رکھتا ہوں, بلکہ آپ دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے یہ عطا فرمایا مجھے. اور وہ جنات سے بھی بے شمار کام لیتے تھے, جو کہ ایک بہت یعنی بہت بڑی ایک بات ہے, کیونکہ یعنی جنات کے سے یہ کام لینا ان کو اپنے تابع کر کے, جنات ویسے کسی کے کام کرنے لگے آ کے کسی کی خدمت کرنے لگے وہ الگ بات ہے, لیکن جن ان کے تابع تھے, یعنی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی جن بات نہیں مانتا تھا تو اس کو عذاب ہوتا تھا آگ کا, تو جنات ان کے قبضے میں تھے. خود نہیں انہوں نے کوئی وظیفے کر کے نہیں قبضے میں دیا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا تھی. یہ چیز غلط ہے کہ جو وظیفے کر کے اور اس طرح کر کے جنات کو اپنے قابو میں کرنا, یہ غلط کام ہے. سلیمان علیہ السلام سے یہ نہیں سیکھنا کہ دیکھو ان کے پاس بھی تو جن تھے تو ہم بھی جن رکھتے ہیں, ایسے نہیں, یہ چیز بالکل غلط ہے. ہاں, جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی, ایک معجزہ تھا ان کو دیا تھا کہ وہ اس طرح سے جنات سے کام لیا کرتے تھے. اس کے اندر ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کیسے وہ کیا کیا کام لیا کرتے تھے, بلند عمارتیں بنواتے تھے, اور میں نے آپ کو اس میں بتایا بھی تھا مسجد بنانے کا بھی, کہ مسجد میں چونکہ محرابیں ہوتی ہیں, یعنی عبادت کی جگہ محراب والی ہوتی ہے, اس لیے یہاں پہ بعض علماء نے اس سے مانا لیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یعنی عبادت گاہیں بناتے تھے. اب کیا عبادت گاہوں کو آرائش کرنا, ان کی ان کو سجانا, کیا یہ درست ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ فضول مال کی بربادی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو مزین بنانے کی اجازت نہیں دی تھی. ابن عباس نے فرمایا تم مسجدوں کو ضرور اس طرح آراستہ کرو گے جیسے یہودی اور عیسائی کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علامات قیامت میں سے بھی بتایا. تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مسجد کو آراستہ کرنا ثواب ہے, اس میں مسجد کی عظمت کا اظہار ہے, کیونکہ حضرت سلیمان نے بھی مسجد جو بیت المقدس تھا اس کو آراستہ کیا تھا. تو اب ان دونوں باتوں کے اندر کیا چیز ہے جو بیچ کا راستہ ہے جو ہم کہیں, کیونکہ یہ کوسچن بہت آتا ہے کہ کیا مسجد کو آراستہ کرا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بات اس کے اندر پھر جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مال سے یہ کرے تب تو جائز ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ یعنی جو بھی وہاں کے نقش و نگار ہیں یہ ہیں, یہ وقف کا جو پیسہ ہے ڈونیشن کا پیسہ ہے اس کو اس پہ لگائے گا تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ضروریات جو کنسٹرکشن کی ہے اس کے لیے ڈونیشن کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ اس قسم کی چیزوں پہ لگائے گا تو اس سے اس بارے میں پوچھ ہوگی. اس سے بہتر ہے, تزئین مسجد سے بہتر ہے کہ غریبوں کی امداد کی جائے, یہ علماء کا زیادہ رائے ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ڈونیشن کے پیسے فواروں پہ اور مسجدوں کے اندر فانوس لگانے پہ اور ان چیزوں پہ یا کوئی ایسی نقاشی کرنے میں یا اس میں نہ جائے. بعض علماء نے کہا نہ اس کا ثواب ملے گا نہ گناہ ہوگا, بعض یہ بھی رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری ہم نے یہاں پہ تصویر کی بات دیکھی تھی کہ تصویر بنانا جو کیا ان کی ہو سکتا ہے شریعت میں یہ جائز ہو, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ نان لیونگ تھنگس کی تصویر بنواتے تھے, جیسے کہ آپ سمندر ہے, درخت ہیں, ابھی اس طرح کے لینڈسکیپنگ ہے, وہ اس کی تو تصویریں بنائی جا سکتی ہیں. لیکن بخاری اور مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مصور دوزخ میں جائے گا جو صورت اس نے بنائی ہوگی اس میں قیامت کے دن جان ڈالی جائے گی اور وہی تصویر اس کو دوزخ میں عذاب دے گی. یعنی جانداروں کی تصویر بنانا بالکل درست نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تم کو ایسا کرنا ہی ہو یعنی تصویر بنانی ہی ہو تو درختوں کی اور بے جان چیزوں کی بنا لو, یعنی جیسے پینٹنگ کی جاتی ہے یا اسکلپچرس بنائے جاتے ہیں, فائن آرٹس میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ جو مصور کوئی صورت بنائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے اندر جان بھی ڈالو, لیکن وہ کبھی اس کے اندر روح نہیں پھونک سکے گا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی میں آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک گردن سب لوگوں سے اونچی نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی اور دو کان ہوں گے جو سن رہے ہوں گے اور زبان ہوگی جو بول رہے گی, وہ کہے گی مجھے تین آدمیوں کے لیے مقرر کیا گیا. یعنی ایک جہنم میں سے ایک صورت ایک ایسی گردن نکلے گی. تو ہر ظالم کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتا تھا, اور سارے مصوروں کے لیے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے دین اجازت نہیں دیتا. تو جب سلیکٹ کریں کوئی کریئر بھی تو ایسے فیلڈز کو اوائڈ کیا جائے جن کے اندر ایسی تصویریں بنانے کا ہو ضروری ہو, اور پینٹنگز کرنا اور ایسے کرنا یہ ضروری قرار دیا جائے. باہر کیف, یہ پچھلے سبق سے تھوڑی سی بات تھی جو ہم نے کرنی تھی, اور ہم نے پڑھا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, جو ہمارے ہاں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس جنات ہے, فلاں اس کے پاس چلے جاؤ جو آپ کو جنات سے پوچھ کے اور پتہ نہیں غیب کا علم رکھتے ہیں, وہ ہمیں آپ بتائیں گے یہ کاروبار کرنا ہے یا نہیں, یہ شادی کرنی ہے یا نہیں, یہ کرنا ہے. تو یہ علم الغیب جنات کے پاس نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن میں آ گئی ہے کہ ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ وہ زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے, یعنی اتنا تک نہیں ان کو پتا چلا. تو غیب کی بات ہے تو دور کی بات, وہ تو سامنے کھڑے ہوئے تھے تب بھی نہ وہ جان سکے. تو یہ شکر گزاروں کی بات ہوئی. اور قرآن میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کنٹراسٹ ضرور آتا ہے, جیسے جنت کی بات آتی ہے تو جہنم کی بھی آتی ہے, زندہ کی بات آتی ہے تو مردہ کی بھی آتی ہے. اسی طرح جب شکر گزار بندوں کی بات آئی تو ساتھ ہی ایک ناشکری کرنے والی بستی کی بھی بات آئی ہے. یہ بستی کون سی تھی؟ یہ سبا کی بستی تھی. اب پہلے کوئی ذکر پڑ چکے ہیں آپ قوم سبا کا؟ جی, سورہ نمل میں ہم نے ملکہ بلقیس کا قصہ پڑھا تھا جو سبا کی ملکہ تھی, اور جس قوم سبا کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے یہ وہی قوم سبا ہے, مگر ملکہ بلقیس بہت پہلے زمانے میں گزر چکی ہے, یعنی سلیمان علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے, یہ بعد کا زمانہ ہے جس میں یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی جیسے ڈفرینٹ بادشاہ اور ملکائیں آتے رہتے ہیں, وہ تو بڑی سمجھدار عورت تھی, اور اس کے وقت میں تو بڑے اچھا چل رہا تھا سب کچھ. اس کے بعد بھی آپ کو اس بستی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی نعمتوں والی بستی تھی یہ, لیکن اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا. تو اتار چڑھاؤ آتے ہیں, مگر جب زوال آتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ ہمیں یہ وجہ پتہ چلے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لسبأٍ, البتہ تحقیق ہے سبا میں, سبا کے لیے یعنی قوم سبا کے لیے, فی مسکنہم, ان کے گھروں میں آیا ایک نشانی, جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں کی ایک نشانی یعنی ایک سبق ہے, ایک لوگوں کے لیے اس کے اندر ایک عبرت ہے, ایک سیکھنے کی بات ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے. جنتان, دو باغ, ان یمین و شمال, دو باغ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے, وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے پاس ایسے باغات موجود تھے, دائیں بھی باغ, باغوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بائیں بھی چل رہا ہے, یعنی کیا پتہ چلا کہ بہت سرسبز و شاداب بستی تھی. یہ کہاں تھی بستی؟ یہ لوکیٹڈ تھی یمن میں, اور یہ اتنی یعنی خوشحال جگہ تھی, بعض جگہ پہ آتا ہے ہزار سال سے تقریباً 1300 سال تک یہ قوم عروج پر رہی تھی, اور انبیاء بھی ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے. تو یہ قوم بہت یعنی خوشحالی میں, ترقی میں, اس میں بہت زیادہ تھی, کیونکہ خوشحالی اس طرح سے تھی کہ یہاں کا جو اریگیشن سسٹم تھا وہ بڑا زبردست تھا, زمین بڑی زرخیز تھی, آب و ہوا بڑی اچھی تھی, یعنی ویدر بھی ماڈریٹ تھا, تو رزق کی فراوانی تھی, اور ہوا میں ہر وقت خوشبو رہتی تھی. یعنی اتنی آپ کوئی ذہن میں لے کر آئیں, کہیں آپ سیر کرنے گئے ہوں کسی ہل اسٹیشن پر, اور وہاں پہ گرینری بھی بہت ہے, وہ اونچا کہیں مقام ہے, ہائٹ پہ ہے. آپ اپنے ملک میں اگر مری, کاغان, ناران وغیرہ کا سوچ لیں, یا جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ دیکھ لیں, کئی جگہیں ہیں جن کو کہتے ہیں جنت نظیر, یعنی دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہے تو یہ جگہ دیکھ لو. تو یہ بھی تقریباً 300 میل کا ایریا تھا جو اتنی خوشحالی تھی, یہاں پہ اتنا زرخیز تھا, اتنی گرینری تھی, اور جہاں پہ گرینری ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر یعنی ویدر بھی اچھا ہوتا ہے وہاں کا, اور وہاں کے لوگوں کے پاس یہ پھل اور کھانے پینے کی بھی فراوانی ہوتی ہے. تو ان کے پاس جو باغات تھے, بعض جگہ پہ آتا ہے کہ دار چینی کے سینمن اور کھجور وغیرہ کے درخت تھے کثرت سے بہت, اور اسی وجہ سے خوشبو بھی آتی رہتی تھی. اور دونوں طرف پہاڑ تھے جہاں سے نہریں بہتی تھیں, اور وہ چشموں کی چشمے بہتے تھے اور ان کے شہروں میں آتے تھے, نالے اور دریا ادھر ادھر, یعنی بڑا اچھا اریگریشن کا نظام تھا, یعنی پانی جب ظاہر ہے ملے گا باغوں کو تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا. انہوں نے ڈیم وغیرہ بھی بنائے ہوئے تھے اس زمانے میں, آپ سوچیں کہ جب کتنا پرانے زمانے کی بات ہوگی. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 400 BC کی بات ہے, تو بہت پہلے کا زمانے کی بات ہے, لیکن اس میں بھی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا, اور جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور دریاؤں میں جاتا تھا اور باغات اور کھیتیوں کو لگتا تھا پانی کی کثرت کی وجہ سے, وہ زمین بڑی یعنی ہری بھری تھی. یہاں تک آپ اندازہ کیجئے کہ قتادہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پہ اگر کوئی ٹوکرا رکھ کے چلتی تھی نا, تو کچھ دور جانے تک پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا, یعنی درختوں سے خود بخود پھل جھڑتے تھے, اتنے کثرت سے ہوتے تھے, ہاتھ سے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور اس سے ہی مجھے یاد آ گیا, ہماری طرف ناردرن ایریاز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح پھلوں سے لدے ہوئے درخت, اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت, وہ بھی سیبوں سے خاص طور پہ لدے ہوئے درخت, اور بچے اور ان کے لوگ ایسے لگتے ہیں وہ بھی واقعی سیبوں کی طرح اتنے خوبصورت, اور ان کی رنگت اتنی پیاری, کہ آب و ہوا جو اچھی ہے تو صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، مزاج پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور آگے اچھا آگے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتی ہوں میں۔ کلو میں رزق ربکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، وشکرو لہو، اور شکر کرو اس کے لیے۔ دیکھیں فوراً کیا بات آئی، کھاؤ تو صحیح، کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا آپ کو، ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ میرے پاس گھر میں پنکھا اور میں کہوں نہیں میں گرمی میں بیٹھوں گی، اس میں بہت نیکی ہے، میں ہیٹ نہیں چلاؤں گی، ٹھٹرتی رہوں گی، اس میں بہت نیکی کی بات ہے۔ یہ تو دیکھو ہم دنیا کی چیزیں استعمال نہیں کرتے، مجھے اللہ نے اچھا پہننے کو دیا میں پھر بھی وہ سیدھا پہنے رہوں کہ نہیں جی میں دنیا کی چیزیں نہیں استعمال، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، حلال سے آپ کو ملی ہیں، ان کو استعمال کیجئے، لیکن ساتھ شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہ یہ نعمتیں ہیں آپ کو ملی ہوئی ہیں لیکن شکر ادا کریں اللہ کا۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا کہ شکر کیا کیا چیزوں میں شکر کی بات ہوتی ہے، شکر صرف زبان سے بس یہ کہتے جانا الحمدللہ الحمدللہ یہ نہیں ہے، صرف شکر یہ نہیں ہے، صرف شکر، یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ شکر نہیں، یہ صرف شکر نہیں ہے، یعنی شکر اس سے کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، یہ صرف ایک پارٹ ہے شکر کا۔ دوسرا شکر ہے عملی شکر، جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، ناشکری ہے۔ اگر ہم ادھر الحمدللہ بولتے رہیں، ادھر ہم اللہ کی نافرمانیوں میں تیزی دکھاتے رہیں، تو یہ شکر نہیں ادا کر رہے ہم، یہ ناشکری کا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ اللہ کا رزق استعمال کرو، اتنی زراعت ہے، اتنے پھل پھول ہیں، فصلیں ہیں، زرخیزی ہے، یہ ساری نعمتیں تم کھاؤ پیو، مگر ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کو یاد رکھو۔ نعمت اس لیے نہیں ملتی کہ نعمت پا کے دینے والے کو بھول جایا جائے، غفلت میں زندگی گزاری جائے، یہ نعمتیں بھی نا آزمائش ہوتی ہیں۔ کیا آزمائش ہوتی ہے ان میں، کیا ٹیسٹ ہوتا ہے ان میں، کہ انسان اب شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس میں شکر میں جتنی زیادہ نعمتیں اس کے مطابق شکر گزاری ہے یا نہیں ہے، اور جو قوم شکر ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلدتن طیبتن، اچھا شہر بھی پاکیزہ، بالکل پاکیزہ کیسے تھا شہر، یعنی اس شہر میں نہ کوئی مکھی، نہ کوئی مچھر، نہ کوئی سانپ بچھو وغیرہ، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو جوئیں پڑی ہوتی تھی وہ اس شہر میں آتا تھا تو اس کی جوئیں بھی ختم ہو جاتی تھیں، یعنی اتنا زیادہ اس کی، واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو یعنی دی ہوگی، ایسی آب و ہوا تھی اس کی، یا کیا اس کے اندر اتنی بڑی خیر تھی کہ یہاں آنے والا انسان اس کو بھی یعنی ایسی چیزوں سے جو شر والی ہیں یا جو تکلیف دینے والی ہیں ان سے اس کو فراغت ہو جاتی تھی، اتنی پاکیزہ ہوا تھی وہاں پہ۔ تو یہ بلدۃ طیبہ جو ہے یہ پاکیزہ ہوا کی طرف اشارہ ہے۔ اور دیکھیں جہاں پہ نہ مکھیاں ہوں، نہ مچھر ہوں، نہ پسو ہوں، نہ بچھو ہوں، نہ سانپ ہوں، تو خود سوچیں کہ وہاں کے لوگ کتنے آرام سے رہیں گے، بیماریاں تو وہاں پہ ہوں گی نہیں، پھر آدھی بیماریاں تو انہی چیزوں سے ہوتی ہیں نا، جرمز وغیرہ سے، تو وہ پاک شہر تھا، کوئی جرمز وغیرہ وہاں پہ نہیں تھے۔ وربن غفور، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب بخشش فرمانے والا تھا ان کے لیے، کہ یعنی کوئی غلطی ہو جائے تم سے، تم سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تمہارا رب ہے نا، اس کی طرف تم رجوع کرو، نعمتیں دینے والے کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے، رب بڑا معاف کرنے والا ہے، کمی بیشی ہو جائے تو اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اچھا اب ہم، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، مگر بات کیا ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے، وہ رب تو غفور ہے مگر پلٹنا ضروری ہے، کہ ہم رجوع کریں اس کی طرف، ہم ٹرن کریں اس کی طرف کہ اللہ میں آ گئی ہوں, میں شرمندہ ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کی شرمندگی اور یہ گڑ گڑانا بہت پسند ہے جس میں وہ عاجزی دکھاتے ہوئے یہ کہے کہ یا اللہ میں نے جو کیا غلط کیا اور اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب یہ دیکھیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ تھی کہ کوئی بات نہیں, اگر غلطی بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے, تم اللہ کی طرف آ جانا, اس نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ وہ غفور ہے تمہارے لیے. اور یہی فرق ہے آدم و ابلیس میں. دیکھیں نا, غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی, ایسے نہیں تھا کہ آدم غلطی سے پاک ہیں. آدم سے ہو گئی تو آپ سوچیں کہ پھر ہم بھی آدم کی اولاد ہی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. مگر آدم نے رجوع کیا, آدم نے یہ نہیں فرمایا کہ رب تو بڑا غفور رحیم ہے خود ہی مجھے معاف کرتا رہے گا اور لاپرواہی سے زمین پہ گھومتے رہے. انہوں نے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگی. ابلیس پلٹا نہیں اللہ کی طرح. تو کبھی یہ نہ سوچیں, یعنی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں, اب غلطی ہو گئی, اچھا پھر میں نے تو معافی مانگی تھی, اب میں کس منہ سے اللہ کی طرف جاؤں. شیطان یہ باتیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. کتنے بھی دفعہ آپ نے معافی مانگ لی ہو, کتنی دفعہ بھی غلطی ہو گئی ہو, واپس دوبارہ پلٹ آئیں. رب غفور ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرا ایک رب ہے جو معاف کر دیتا ہے, میں اس کی طرف پلٹ آؤں وہ مجھے معاف کر دے گا. اور سچے دل سے پھر توبہ کریں, معافی مانگے کہ اللہ اب نہیں دوبارہ میں یہ کام کروں گی, پھر کچھ عرصے میں ہو جائے تو پھر پلٹ آئیں, اللہ اب نہیں میں یہ دوبارہ کام کروں گی, پھر کچھ عرصے میں ہو جائے تو تب بھی پلٹ آئیں. کبھی دسویں دفعہ بھی یہ نہ سوچیں کہ اب میں کیسے معافی مانگوں, میں تو ہر دفعہ معافی مانگتی ہوں پھر میرے سے ہو جاتا. اور سب سے پیارا وقت نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا, معافیاں مانگنے کا, رات کا تیسرا پہر ہے. اس وقت آپ نفل جب پڑھ رہے ہوں, سر سجدے میں ہو, تھوڑی دیر سکوت کریں, تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہریں, اچھی طرح اپنی ساری حالت کا جائزہ لیں کہ میرا سر اس وقت اللہ رب العزت کے قدموں میں ہے اور اس نے اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرمایا ہوا مجھے بخشنے کے لیے. اب اس کے بعد اب آرام آرام سے تسبیح پڑھیں, اس طرح کہ سبحان ربی 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 میں سوچیں کہ اس وقت وہ ربنا نہیں ہے, ربی ہے, بس میرا رب ہے. ربنا کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ سارا چھپے ساروں کا ہی رب ہے. نہیں, اس وقت بس دو ہی ہستیاں ہیں, ایک میں اور ایک میرا رب. بس ربی کے اوپر غور کریں, میرا رب ہے وہ اس وقت, صرف اس نے میرے لیے نزول فرمایا ہوا ہے, میں ہوں اور وہ ہے بس, اور میں نے اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈالا ہوا ہے. اور اب اپنے دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کریں, دل سے کہ میرے مولا, میرے آقا, میرے پالنے والے, مجھے پیدا کرنے والے, مجھے شکل و صورت دینے والے, مجھ پہ نعمتوں کی بارش کرنے والے, میری ذرا ذرا سی ضرورتوں کا بھی خیال کرنے والے, مجھے سنبھال سنبھال کے چلانے والے, میرے تو یہ کرتوت ہیں, میری یہ ناشکریاں ہیں, میری یہ خطائیں ہیں, میری یہ غلطیاں ہیں. اللہ اکبر, آپ کو خود ہی اپنی اس وقت پھر غلطیاں یاد آئیں گی اور اس وقت خود اپنی حالت کا اندازہ آپ کو ہوگا, کیونکہ بالکل سکوت کا وقت ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے اور انسان ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے. تو اس وقت گناہ ایسے یاد آتے ہیں جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں نا, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو وہ اس وقت آپ کی حاجت, آپ کے دل کی آواز کو سنتا ہے. اس وقت یہ یاد رکھیں, انہو علیم بذات الصدور, بے شک وہ ہے جو دلوں کے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے, اور یہ میرے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ میں گناہوں کو ایکسچینج کرنے آئی ہوں, یہ اللہ تعالیٰ وہ ہے نا جو بدل دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں سے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. تو آج تبدیلی کا دن ہے. بڑے بڑے کرنسی نوٹ پہلے گنتی کیے جاتے ہیں, تو ہر بڑا گناہ اس کو پہلے رکھیں کہ اللہ اس کو پاک کر دے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہی ہوں, میرے سے کچھ نہیں ہوا. تو وہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا, اور پھر وہ تو وہ کریم رب ہے, وہ تو وہ غفور رب ہے جو نیکیوں کو بھی 10 سے ضرب دے دیتا ہے اور کچھ کو 700 سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہوں سے توبہ استغفار کریں کہ شاید کل مجھے یہ توفیق نہ ملے, شاید کل یہ موقع آئے ہی نہ. آج ماتھے کو یہ لذت لینے دو اور آج میں یہ گناہ بخشوا کے جاؤں. اس کیفیت کے ساتھ صرف 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے نا, تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف ہوں گے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر ادا کرو, کھاؤ پیو, اللہ کا رزق استعمال کرو. رزق میں صرف یہ نہیں کہ وہ پھل فروٹ جو ہیں وہ استعمال کرو, ان کو کھا لو پی لو, یہ نہیں صرف بات آ رہی, بلکہ رزق میں یہ ہے کہ ہر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو استعمال کرو, لیکن شکر ادا کرنا نہ بھولنا. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اس کو اتنا ہی زیادہ شکر گزار بننا چاہیے, کیونکہ دن پھرتے دیر نہیں لگتی. آج جو اوپر ہے کل نیچے ہو سکتا ہے, آج جو طاقتور ہے کل کمزور ہو سکتا ہے, آج جو مالدار ہے کل فقیر ہو سکتا ہے. دن بدلتے دیر نہیں لگتی. اور آپ اس بستی کا بھی ابھی یہی حال سنیں گے کہ کتنی فراوانی, یعنی کوئی لوگ آتے ہوں گے تو وہاں پہ ویکیشن کے لیے آتے ہوں گے کوئی لوگ, کہ جو ان لوگ جس جگہ کو یہ لوگ روز انجوائے کرتے تھے, جس جگہ پہ یہ لوگ رہتے تھے, جو ان کا مسکن تھا, جو ان کی مطلب یہ یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ تھے, اللہ نے ان کو اتنی پیاری جگہ دی ہوئی تھی, یعنی ان کو تو دنیا میں ہی جنت مل گئی ہوئی تھی. اب اس کے بعد ضروری کیا تھا کہ اتنا ہی زیادہ شکر ادا کریں. ہم اپنے حالات کو بھی غور کریں, ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں کتنا سبزہ, ہریالی, صفائی, آب و ہوا اچھی, اور کتنی نعمتوں کی فراوانی ہے. یعنی اپنا فریج کھول کے دیکھ لیں, ان کو تو کہیں ٹوکرا لے کے گزرنا پڑتا تھا, ہمارے فریج کے اندر ہی فروٹس کا ڈھیر لگا ہوا, کہیں سے توڑنے نہیں پڑتے, کہیں جانا نہیں پڑتا, کہیں سے مطلب چڑھنا نہیں پڑتا کسی درخت کے اوپر, کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑتے کہ کون سے پھل لیں اور کون سے نہیں لیں. ایک دفعہ گئے بازار سے اٹھا کے جیسا مرضی لے آئے, اور گھر میں فریج بھرے پڑے. رزق کی فراوانی ہے, لیکن کیا اس کے مقابلے میں شکر اتنا ہی ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی ساری نعمتیں دوسروں سے زیادہ ملی ہوئی. اس وقت آپ سب جانتے ہیں دنیا کے حالات کیا ہیں, کتنے ریفیوجیز کہاں ہیں, اپنے ملکوں کے بھی آپ حالات جانتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح کی مشکلات میں رہ رہے ہیں. اس سے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن و امان بھی دیا ہوا ہے, آپ کو رزق کی فراوانی بھی دی ہوئی ہے, آپ کو اور بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض جگہیں بھی ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح کو باہر نکلتے ہیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ واپس آئیں گے یا نہیں, اس قدر زیادہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اب اس کے بعد پھر اپنے حالات کو دیکھ کر اور کتنی شکر گزاری ہم کر رہے ہیں, اس پہ بھی ذرا غور کیجیے. یا کیا ایسا تو نہیں کہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کو بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا, فَعَارَضُوا, تو وہ منہ موڑ گئے. منہ موڑ گئے کیسے؟ کہ یعنی انہوں نے ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی. پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان کے پاس کوئی 12-13 پیغمبر آئے تھے, لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی, کوئی مانی نہیں, نہ کوئی شکر گزاری, نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے سامنے عاجزی. فارسلنا, تو بھیجا ہم نے, علیہم, ان پر, سیل العارمی, سیل ایسا سیلاب, ایسا جو اتنا تندو تیز تھا اور ایسا تھا جس نے آپ کی تباہی مچا دی. جب اللہ کی ناشکری ہوتی ہے نا تو وہی چیزیں جن میں خیر ہوتی ہے کہ وہی پانی دیکھیں کیسے یعنی فصلوں کو لگتا تھا، اس کی پانی آنے کی پانی ہونے کی وجہ سے ہریالی تھی، وہی پانی دیکھے کیسے ان کے لیے شر کا باعث بن گیا۔ وہ بدلنا ہم، اور بدل دیا ہم نے ان کو بھی جنتیہم، بدلے ان کے دو باغوں کے، جو یہ سرسبز و شاداب باغ تھے جو خوشبوئیں پھیلی ہوتی تھیں، سنمن کی اور خوشبو اور کھجور تھی اور یہ سب باغات تھے، ان باغات کی جگہ کیا باغات کر دیے؟ جنتیں، دو اور باغات۔ باغات تو دیے لیکن کیسے؟ اب ذواتی اکل خمت، بد مزہ پھلوں والے، واثل، اور جھاؤ کے درخت۔ جھاؤ کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ جو جس پہ کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا ہے ببول کا یا کیکر کا درخت، جو کانٹوں والا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ وہ ہو گیا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کوئی چیز یا کچھ ایسے بھی کہ بیری کے درخت رہ گئے تھے جو تھوڑے سے تھے، بالکل یعنی کوئی زیادہ نہیں، بس چند ایک بیری کے درخت جن میں کہیں کہیں پھل تھا۔ اور بیریاں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ اکثر ویرانوں میں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پہلے ان کے پاس کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہو گیا۔ ایک بالکل جیسے ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہریکین آیا یا کوئی ایسا سونامی آیا یا یہ ایسے کوئی سمندری طوفان اور کوئی ایسے آ گئے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ان سے کوئی ڈیم وغیرہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی لیویز ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ بیفور اور آفٹر کی جو پکچر دکھاتے ہیں انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ ابھی یعنی کچھ عرصہ پہلے کتنے ہریکینز آ رہے تھے، کئی آئی لینڈس پہ بھی آئے۔ جب وہ پہلے کی تصویر دکھاتے ہیں، آنے سے پہلے طوفان کے اور آنے کے بعد جو حال ہوتا ہے، وہ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ تو کبھی کوئی آبادی نہیں تھی، چھتیں اڑ جاتی ہیں، پولز وغیرہ کہیں گرے ہوئے ہیں، درخت گرے ہوئے ہیں، بالکل ویرانے کی تصویر، ہر طرف تباہی تباہی۔ وہی امیجن کر لیں گے کیسی خوبصورت جگہ تھی اور کیسی بن گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ ذالک، یہ، جزیناہم، تم جو مرضی کہہ دو، نہیں جی طوفان آ گیا، نہیں جی وہ ڈیم ٹوٹ گیا، نہیں جی وہ ایسا ہو گیا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بیما کفرو، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا یعنی ناشکری کی۔ یہ بدلہ ہے نعمتوں کا، نعمتوں کی ناشکری کا، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہی دی ہیں نا، وہ چاہے تو جب مرضی واپس لے لے، نعمتوں کا زوال آ جاتا ہے پھر۔ تو ان کی بھی شامت اعمال آئی، جو انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا بارش کے زمانے میں، اور پانی سارا شہر کے اندر آ گیا، اور جو دریا یا نہریں تھیں ان کے ذریعے پانی ساری بستی میں داخل ہو گیا، ان کے محلات میں، ان کے باغات میں، ان کی کھیتیاں سب تباہ ہو گئیں۔ اور یہ حال ہو گیا کہ جھاؤ اور کیکر اور ببول اور ایسے بے میوہ، بد مزہ، بیکار درخت وہاں پہ ہو گئے۔ البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگائے تھے جو تھوڑے سے، جن میں بھی بہت کم پھل آتا تھا، ذرا سے کارآمد تھے، لیکن پھر بھی دیکھیں ان پہ بھی کانٹے ہیں۔ تو کیسی اللہ تعالیٰ نے سزا دی! یہ ہوتا ہے گناہوں کا بدلہ، یہ ہوتا ہے ناشکریوں کا بدلہ۔ جب عبادتوں میں سستی آنے لگے، جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، جب انسان ناشکریاں کرے، اور پھر آپ ناشکری سمجھ رہے ہیں نا، عملی ناشکری کیا ہوتی، اللہ کی نافرمانی یا شرک، یہ چیزیں جب انسان کرنے لگتا ہے نا، تو پھر رزق روزی میں تنگی آنے لگتی، سختی آنے لگتی ہے، جو جہاں سے راحت ملتی تھی وہاں سے زحمت آنے لگتی ہے، اور وہ چیزیں جو مزہ دیتی تھیں وہ مزہ مٹی ہو جاتا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو۔ یہی بدلہ ہے یعنی ناشکری کا، ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اچھی طرح پتہ چل گیا کہ جب ہم یہ بولتے ہیں نا ہائے ان بیچاروں کا کیا قصور تھا, ہائے یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے, ہم یہ نہیں سوچتے. بہت اور چیزوں کی تو ہم یعنی وہ انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ہوا تھا تو یہ ہو گیا, پیچھے اس کے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ناشکری ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کفر کی باتیں منہ سے بولی گئی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں شکر گزاری اور ناشکری میں نا صرف انسان کی اپنی ایک سوچ کا ڈفرنس ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز کس زاویے سے دیکھتا ہے. آپ کی نظر ہوتی ہے, وہ نظر آپ کو شکر گزار بھی بنا سکتی ہے اور ناشکرہ بھی بنا سکتی ہے. نظران ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مصنف تھا, رائٹر تھا, اس نے ایک دن اپنا پین اٹھایا اور ایک کاغذ پہ لکھا کہ پچھلے سال میرا آپریشن ہوا, میرا پتا نکال دیا گیا, بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر پہ رہنا پڑا, اسی سال میری عمر 60 سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور بڑی اہم ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے, میں نے نشر و اشاعت کی اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے, اس سے مجھے مطلب یعنی مجھے ریٹائر ہونا پڑا, اسی سال میں مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا, اسی سال میں میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا, وجہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ تھا جس میں وہ زخمی ہو گیا تھا, تو اس کو کئی مہینے تک پلستر لگا رہا, گھر میں پڑا رہا اور کار بھی تباہ ہو گئی, اس کا علیحدہ سے نقصان ہوا. اور صفحے کے نیچے اس نے پیج کے نیچے لکھا کہ کتنا برا سال تھا یہ. اب اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند بڑا غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے, خاموش بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے کھڑے وہ کاغذ پہ جو اس نے لکھا تھا نا وہ سب دیکھ لیا. خاوند کو اس کے حال میں چھوڑ کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی. کچھ دیر کے بعد واپس اسی کمرے میں آئی تو اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جسے لا کے اس نے خاموشی سے خاوند کے لکھے ہوئے کاغذ کے برابر میں رکھ دیا. اس کے خاوند نے کاغذ کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اس سال میں, اس گزشتہ سال میں آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی جس میں میں سالوں سے کرم میں مبتلا تھا, اور میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا. سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی ہے, تو میں اب مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے وقت کو کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا. اسی سال میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے اور بستر پر ایڑیاں رگڑے بغیر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اسی سال اللہ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا کی, اور ایسے حادثے میں جس میں کار تک تباہ ہو گئی, جو لوہے کی بنی ہوئی تھی وہ فولادی کار بھی تباہ ہو گئی, مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کے زندہ سلامت رہا. سوچیں, اور آخر میں اس نے لکھا تھا واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور بخیر و خوبی گزار دیا. اب سوچیں وہی حادثے ایک کے لیے کیسے ہیں اور دوسرے کے لیے کیسے ہیں, فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ اس نظر کا فرق ہے کہ جو کچھ گزرا تھا سیم چیز ہے, مگر صرف دیکھنے کا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں, وہی نظر آپ کو شکر گزار بھی بنا سکتی ہے نعمتوں کا. چاہے ہم بظاہر کچھ کھو بھی بیٹھتے ہیں مگر پھر بھی صرف نظر کے زاویے کے بدلنے سے ہمیں اس کے اندر کوئی بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پہ, لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں, اکثر لوگ ناشکر ہیں. ہمیں اصل میں, معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں, ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ اس میں شکر گزاری کی کیا بات ہے, ہمیں شکر آتا ہی نہیں, کرنا ہی نہیں آتا. آل دا ٹائم ہماری زبان پر شکایتیں ہوتی ہیں, نہ بھی ہم ایک دیکھیں شکایت زبان سے بولنی ہوتی ہے اور ایک دل ہی دل میں شکایت ہوتی ہے, کہ اگر زبان سے نہیں بھی بولتے نا دل میں بڑا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اچھا نہیں ہوا ویسے, اب آپ ہم دوسروں کو چاہے بتانے کے لیے بھائی دوسرا کہے گا کتنی ناشکری ہے, تو چاہے اس کے سامنے ہم نہیں بھی کوئی شکایت کریں, لیکن کیا ہمارا دل شکر گزار ہے؟ بات تو یہ ہے. دیکھیں نا, میں آپ کہوں کہ اگر میں نے کوئی بات کہی ہے کہیں گے کیسی یہ ناشکری کی باتیں کرتی ہیں. اب میں آپ سے تو چھپا لیتی ہوں, لیکن جو میرے دل میں باتیں ہو رہی ہیں اللہ وہ تو جانتا ہے نا. ہائے ایسے کیوں اور وہ کیوں اور کتنا برا یہ ٹائم, اور مجھے خیر نظر ہی نہیں آتی کہیں. میرا دل کچھ نہ کچھ شکایتیں ہی لے کے بیٹھا ہوا ہے, میرا دل کچھ نہ کچھ اللہ سے شکوے ہی کرتا جا رہا ہے, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, ایسا کیوں, یہ سارا میرے ساتھ ہی برا ہونا تھا, یہ دل کہہ رہا. وہ آوازیں کون سن رہا, وہ لوگ نہیں سن رہے, مگر اللہ کو تو پتہ ہے کہ کتنا ناشکر ہے. تو ناشکری صرف بول کے نہیں کی جاتی, ناشکری رویوں میں بھی ہوتی ہے, ناشکری عمل میں بھی ہوتی ہے. ہمارے رویے کیا ہیں, ہمارے عمل کیا ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نہ آزمائے مگر ہم بہت کمزور ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. وہی چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, مگر مثلا ہم حج پہ ہی چلے جائیں, چاہے ہم کتنے ذوق و شوق سے گئے ہوں, مگر وہاں کی گرمی جب لگتی ہے تو ہمیں ہمارے چاروں چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. وہاں پہ پیاس لگتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں ہم کتنے پانی میں ہیں. گھر میں ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہوتی کہ ہمیں کتنی نعمتیں ہیں, چاروں طرف ہم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد تو ہمیں ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے, ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے, ہر وقت جھکے رہنا چاہیے, ہر وقت عاجزی ہونی چاہیے, تکبر نام کو نہیں ہونا چاہیے کہیں. پھر بھی تکبر ہونا مطلب کبرانہ رویے ہیں ہمارے, پھر بھی ہم خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کس بات پہ بڑی چیز, سب کچھ ہمارے پاس جتنا کچھ بھی ہے وہ مانگے کا ہے. آپ نے کبھی کسی کو مانگے تانگے کی چیزیں پہن کے فخر کرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کو ہنسی آئے گی, کیونکہ دیکھو ذرا مجھے تو پتہ ہے اس کی اصلیت, اس نے یہ کپڑے بھی مانگ کے پہنے ہوئے ہیں, اس نے یہ زیور بھی مانگ کے پہنا ہوا ہے, اس کی یہ گاڑی بھی مانگے تانگے کی ہے, ادھر ادھر سے لے کر آئی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا, سوٹ نہیں کرتا اس کو تکبر. تو یہ جو ہم ہیں نا, ہم تو سر سے پیر تک مانگے تانگے کی چیزوں پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ آنکھیں مانگی ہوئی ہیں, یہ کھان ہے, یہ دیکھنا, بولنا, سننا, سانس لینا, سب مانگے کا. ہماری تو ایک ایک سانس مانگی ہوئی ہے, ہم تو ایک ایک سانس میں محتاج ہیں, وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے. پھر ہم میں سے کسی کو کوئی تکبر یا بڑائی کی کوئی بات کرنا زیب دیتا ہے, کوئی ناشکری کرنا زیب دیتا ہے؟ ناشکری اللہ کو بہت بری لگتی ہے کہ میں اتنا کچھ دیتا ہوں یہ پھر بھی اس کو نظر ہی نہیں آتا, اور یہ وہ ایک چیز کو, ایک درد کو, ایک اپنی کوئی محرومی کو, یا ایک اپنی کوئی جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہیں کمی کر دی بھی ہے اس کو ہی لے کر بیٹھا ہوا, ساری نعمتوں کے اوپر وہ ایک کمی حاوی ہو گئی, جیسے چھا گئی, جیسے جیسے پورے آسمان پہ کوئی ایک ہی کالا بادل چھا جائے, ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی کالی بدلی ایک ٹکڑی ایک کہیں ہوتی ہے, اور ہمیں کیا نظر آنے لگتا ہے کہ پورے جیسے کینوس پہ ایک صرف ڈاٹ ہے, وہ ہمیں لگے کہ پورے پہ چھایا ہوا ہے. یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی ایک محرومی کو لے کر ہی ہم روتے ہی رہتے ہیں ہر بار. اور اب کوئی فرشتے تو نہیں آ کے بتائیں گے, مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے. دیکھو کیسے ناشکریوں کی پاداش میں قوموں کے ساتھ ہوا. اب اس ناشکری کے بعد کہ جب انسان ایک چیز پہ روتا رہے, اور جو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر کرنا ہی اس کو بھول جائے, ان کی یاد کرنا ہی بھول جائے, اور ہر وقت وہ ان کو یاد کر کے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتا, اللہ کی فرما برداری کرتا, اور اس چیز کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تو نے مجھے بہت سو سے بہتر بنایا, اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا, تیری نعمتیں بے حساب ہیں میرے اوپر. کسی دن ترازو میں اپنے ذہن میں ایک ترازو رکھیں, اور اس کے اندر ایک طرف وہ چیزیں رکھیں جو آپ کے پاس ہیں, اور دوسری طرف وہ رکھیں جو نہیں ہے, جو آپ بڑا مانگتے ہیں, جو آپ بڑا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے وہ رکھیں. کون سا پلڑا بھاری ہوگا بتائیے؟ اگر ہمیں کوئی چیز رکھنے کی مل ہی نہیں رہی جو ہمیں ملا ہوا ہے تو یہی ناشکری ہے. اگر ہمیں پلڑا وہ بھاری لگ رہا ہے جو اس میں نہیں ہمیں کچھ ملا وہ پڑا ہوا ہے تو یہی ناشکری ہے. یہ ناشکری کے رویے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ناشکریوں پر معاف کرے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچانا, یہ دعا ہے, مسنون دعا. تو یہ نعمتوں کو زوال آ جایا کرتا ہے جب انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, جب ان کو پہچانتا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے. تو وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ, نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو. نعمت محفوظ ہی تب ہوتی ہے جب شکر گزاری ہوتی ہے. جب شکر گزاری نہیں رہی, تم نے قدر نہیں کی, تم نے اس کا احسان ہی نہیں مانا, تو اب پھر اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا. جب تمہارے پاس تھی تب تم نے کون سا اللہ کا شکر ادا کیا, تب تم کون سا اللہ کی طرف پلٹ کے آ گئے, اللہ واپس لے لیتا. اس کی دی ہوئی ہے, اسی کی چیز ہے. تو جب نعمت کو یوز کریں نا, وہ کوئی بھی نعمت ہو. اچھا, اب نعمتوں کے اندر ہم بعض دفعہ صرف کھانا پینا, پنکھا اور ہیٹ اور یہی جو کپڑے لے لیتے ہیں, یہ جو ہمارے رشتے ہیں یہ بھی نعمتیں ہیں. جو ہمارے ارد گرد ہیں نا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے رشتے دیے ہمیں, یہ سب نعمتیں ہیں. یہ قرآن بھی نعمت ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم منہ سے تو کہتے ہیں بڑا قرآن اچھا ہے, بڑا اچھا قرآن تو اتنا اچھا ہے, یہ تو زندگی کا سارا نظام ہمیں بتاتا ہے. یہ ہمیں تقریریں بہت کرنی آتی ہیں, لیکن اگر ہم نے قرآن کو لے کر تاک میں رکھا ہوا ہے, اپنے بک شیلف میں اوپر رکھا ہوا ہے اور کبھی کھول کے نہیں دیکھتے, تو یہ ناشکری ہے اس کی, یہ شکر گزاری نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی تحفہ لے کر آئے اور آپ کہیں بہت اچھا, تم نے تو مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا, بڑا اچھا, بڑی اس کو باتیں کرے, اس کے بعد آپ نے لے کے اپنے وہ کسی پینٹری میں پیچھے جا کے اس کو چیزوں کے نیچے رکھا ہوا ہے, پھینکا ہوا ہے, اور کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کیا, اس کے اوپر گرد پڑے جا رہی, تو کیا یہ شکر گزاری ہے اس کی؟ وہ بندہ آ کے دیکھے گا تو کیا اس کو اچھا لگے گا کہ بڑا اچھا کیا تم نے یہ پیچھے لے جا کے رکھا؟ وہ تو خوش اس پہ ہوگا کہ آپ استعمال کرتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت قرآن ہے اور ہم مانتے ہیں اس کو, پھر بھی زبان سے تو کہتے ہیں ہاں بڑا شکر ہے, عمل میں اور ہمارے رویوں میں کیا ہے کہ ہم قرآن کو وہ حق نہیں دیتے جیسے اس کا حق ہے. اور اگر اللہ ہم سے لے لے تو کیا ہوگا, قرب قیامت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا, اس کا علم اٹھا لیا جائے گا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً, اور بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان اور درمیان بستیوں کے, الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, ان کن بستیوں کے, وہ جن کو ہم نے برکت دی, ان بستیوں کے, یعنی ان کے درمیان, سبا کی قوم کے درمیان, اور کس کے درمیان؟ بین القرى التي باركنا فيها, ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی. وہ کون سی بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی؟ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں, ایک تو بینا ہم سے تو پتہ چل گیا یہ سبا والے, اور دوسری جس کو برکت دی تھی وہ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ بھی برکت والی سرزمین کا ذکر آتا ہے, وہاں پہ یہ شام کا علاقہ اس کا ذکر آتا ہے. اور شام آج کا سیریا نہیں ہے صرف, بلکہ شام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شام ہوتا تھا, اس کے اندر یہ فلسطین کا سارا علاقہ آ گیا, یہ سیریا کا بھی آ گیا, جارڈن کا آ گیا, پھر لبنان کا آ گیا, یہ سارا ایریا جو ہے یہ شام ہی کہلاتا تھا, اور اس کو اللہ نے بڑی برکت دی ہوئی تھی. اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے. یہاں پہ یعنی ظاہری برکتیں تو ہیں ہی ہیں کہ بڑی زرخیز ہے, بڑی یہ روحانی برکتیں بھی بہت ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور بہت سارے انبیاء دفن ہیں ان جگہوں پہ. تو اس لیے یہ بابرکت جگہ اس کو قرار دیا گیا. تو ان دونوں کے یعنی یمن ساؤتھ میں, یہ نارتھ میں ہے شام کا علاقہ, تو اس کے درمیان یعنی سارا جو تھا اس میں قرآن ظاہرتاً اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھیں بستیاں, ظاہری یعنی سامنے تھیں, جیسے آپ سوچ لیں اس کا مطلب کہ یعنی سامنے سامنے ظاہری تھیں, یعنی سامنے سامنے بستیاں تھیں, یعنی بالکل ہائی وے کے ساتھ ساتھ مسلسل بستیاں چل رہی ہیں. یعنی ان کو جب سفر کرنا ہے یہاں سے یمن سے اوپر جانا ہے شام کی طرف, تو یہ ٹریڈنگ راؤٹ تھا اصل میں, تو یہ سفر کافی لمبا تھا, لیکن راستہ ایسا تھا کہ اس میں جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنی ہوئی تھیں جو بالکل سڑک کے کنارے تھے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ہائی ویز کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پہ یہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں مثلاً، آپ یہ کہہ لیں، تو پھر سفر کتنا آسان ہو جاتا ہے نا کہ رب ریسٹ ایریا آپ جلدی رکے وہاں پہ، آپ نے کھایا پیا، آپ نے سب اپنا تھوڑا آرام کیا، پھر آگے چل پڑے۔ اسی طرح ان کے لیے تھا۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو کوئی مسافر نکلتا تھا تو اس کو یعنی کہیں دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تھوڑے تھوڑے فاصلے کر پہ اس کو آرام کرنے کے لیے بھی جگہ مل جاتی تھی، کھانا پینا بھی مل جاتا تھا۔ دوسرا آپ دیکھیں جہاں پہ آبادی ہوتی ہے وہاں پہ سیفٹی بھی ہوتی ہے، یعنی آپ وہاں پہ کوئی چور ڈاکوؤں کا ڈر نہیں ہے، کوئی لٹیروں کا ڈر نہیں ہے، کوئی قافلے لوٹ لیں گے، آرام سے اپنے جا سکتے کیونکہ آباد ہی آباد جگہ تھی، ویرانہ تو تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا ان کے لیے بنا دی تھی، یعنی یہ بھی ان کے لیے ایک نعمت تھی، تاکہ یہ اور بھی خوشحالی ہوگی نا جب ٹریڈ ہوگی ان کی، اور ٹریڈنگ راؤٹ بھی ایسا سیف ہوگا۔ اور دیکھیں ان کو اپنے ساتھ بہت کھانا پینا بھی لے کر نہیں چلنا پڑتا تھا، کیونکہ جب جگہ جگہ پہ اس طرح کے کھانے پینے کا انتظام تھا تو وہ اس کی جگہ پہ اپنی ٹریڈنگ گوڈس رکھ لیتے تھے اپنے اونٹوں پر۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور اندازے پر رکھی تھی ہم نے ان میں مسافت، یعنی اس طرح سفر بھی آسان کر دیا تھا کہ اندازے سے رکھی تھی، یعنی اتنا بیلنس تھا، اتنے اتنے ڈسٹینس کے اوپر رکھی تھی کہ وہاں وہاں تک وہ پہنچ جاتے تھے فکس ٹائم کے اندر اندر، ایک بستی سے دوسری بستی تک پہنچ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمینین، چلو پھرو اس میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے رہنے والے۔ یہ اللہ کا انعام تھا ان کے لیے، یہ بھی ایک دیکھیں نا، یہ انعامات کی ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس جنتان بھی تھے، ان کے پاس بلدتن طیبہ بھی تھا، ان کے ٹریڈنگ راؤٹ بھی ایسا تھا کہ جگہ جگہ پہ بستیاں تھیں اور امن و امان تھا اور آرام سے اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ راستے کا پر امن ہونا یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو آپ صبح کو نکلیں یا رات کو نکلیں، کوئی چور ڈاکو کا ڈر نہیں ہے، نہ کوئی اجاڑ بیابان جگہ آئیں گی راستے میں، تو بالکل بے فکر ہو کے سفر کرتے تھے، تو ایسا سفر آسان ہو جاتا ہے نا پھر۔ اچھا، اب فقالو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں ان کی ایک اور ناشکری بتائی گئی کہ ناشکری کیسے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے دو فاصلوں کے اندر دوری کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی فرما دی کہ دیکھو راؤٹ جو تھا ان کا وہ اتنی، یعنی اس کے اندر آبادی تھی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بور ہو گئے اور اتنی سہولتیں، کوئی ایڈونچر نہیں ہے نا، جس طرح جس جیسے میں آج کی زمانے کی زبان میں بات کر رہی ہوں کہ ایڈونچر کے بڑے شوقین ہو گئے، کہ جیسے نا کوئی فن نہیں ہے اس کے اندر، لوگ کیا مزہ آئے، پھر اس طرح سے ذرا ہارر بھی ہونا چاہیے، پھر اس طرح سے ذرا کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے، کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی ہمیں پکڑنے لگا ہے، پھر ہم بھاگے ہیں، پھر ہم ایسے ہیں، بالکل ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے یہ ہالووین کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری شکلیں صورتیں دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ خود ہی ان شکلوں کو بگاڑ کے خود ہی ان کے پر ایسے اپنے چہرے کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو نے اتنی خوبصورت شکلیں دی، اس کی کیا ضرورت تھی، ایسی کوئی شکلیں ہوں تو مزہ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے امن و امان دیا ہوا اور اپنے گھروں کے اندر خود ہی وہ جن بھوت اور قبرستان سے بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ بہت ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ ایسے ایڈونچرز کا شوق ہوتا ہے کہ ہم ایسا ہونا تو پھر مزہ آئے، اور وہ جو نعمت ہوتی ہے یہ اس کی بھی ناشکری ہے۔ ایسے بعض لوگ نہیں ہوتے کہ وہ مطلب مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کی ایسے شادی ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی ہوتی شادی تو اچھا تھا نا، ہم کتنے اچھے مزے سے رہتے، اب فریڈم کتنی ہوتی، جو مرضی کرتے، کتنا مزہ آتا، پھر جہاں مرضی جاتے ہیں۔ یہ تو اب ایک مصیبت ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کا بھی ان کا جنجال ہے، اور یہ اور گھر دیکھو اور ایسے کرو، دیکھا نا آپ نے. اچھا اب اگر انسان سوچے تو کتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی, اس کی کیسی ناشکری کرتے ہیں. لیکن اگر غور کریں ان باتوں کے اوپر تو یہ کیسی بات منہ سے نکال رہتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ واپس لے لے ان چیزوں کو تو وہی عورت کتنا روئے گی, کتنا ان چیزوں کو یاد کرے گی. آپ یہ دیکھیں ان لوگوں نے کیسا کیا. نہیں یہ تو مزہ نہیں آتا, ذرا دور دور ہو تو مزہ آئے نا, پھر ذرا ایسے ہو تو مزہ آئے. اگر کوئی خوف کی چیزیں نہیں ہیں تو خود ہی خوف پیدا کر لیتے ہیں, ایسی چیزیں بنا کے خود ہی خود کو ڈرا کے, آج کے وقت میں خود ہی ڈراؤنی چیزیں کر کے کہ ڈریں ہم اس چیز سے, ہم ڈراوے والی چیزیں بنا بنا کے, ان کی فلمیں بنا کے, ان کے کیریکٹرز بنا کے, ان کی تھیمز رکھ کے ڈراتے ہیں. اب ویسے خوف نہیں, اگر اللہ ایسا خوف کر دیتا کہ چڑیلیں اور بھوت ہی پھر رہے ہوتے کہیں ہر جگہ تو پھر کیا ہوتا. اگر گھروں کے اندر آبادیوں کے بیچ میں ہی قبرستان ہوتے تو کیا ہوتا, وہ خود بنا لیتے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں یہ امن و امان تو اچھا نہیں لگ رہا. کہ کتنا مزہ ہے نا کہ ایسا ہو, استغفر اللہ. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے, آپ کتنی ہی باتیں آپ نوٹ کرنا کہ جو انسان اپنے منہ سے نکال رہا ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہو. اگر واقعی یہ ہو, کبھی وہ بچوں کو کوستا ہے, کبھی وہ اپنی اور کسی نعمت کو کوستا ہے, کہ یہ نہ ہوتی نا تو پھر کتنا مزہ آتا, ایسا ہوتا تو پھر کیسا ہوتا. کسی کو اللہ نے کشادہ گھر دیا ہوا تو اتنے کمرے نہ ہوتے, بس چھوٹا سا ہوتا پھر مزہ آتا. دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہوئی ہے اور اسی نعمت کا انسان کفران کر رہا. تو کبھی ہم اپنے جملے نوٹ کیا کریں نا تو ان میں اتنی ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں اور ہم انکانشیسلی وہ بول جاتے ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں مفسرین کی. ایک یہ کہ وہ انہوں نے منہ سے خود کہتے تھے اس طرح کی بات کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا تو پھر کتنا مزہ آئے. دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زبان حال سے وہ یہ بات کہتے تھے, یعنی منہ سے نہیں بول رہے مگر ان آسانیوں کو کہ ہمیں اتنی نہیں آسانیاں چاہیے, ہمارے سفر ذرا ایسے ہوں, ہمیں یعنی ان کے حال سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کا حال پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی ہمیں آسانیاں نہیں چاہیے, ہمیں یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کچھ ایسا ہو تو کوئی مسئلہ آئے کوئی, تو پھر ذرا پتہ چلتا ہے نا کوئی مزہ آتا ہے. اب یہ کیا سموتھلی ہر چیز چلتی جا رہی ہے وہ تو نہیں پھر اچھا لگتا نا. مثال جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر ہم آج کہیں کہ مسلمان آج اپنے لیے خود عذاب مانگ رہے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں مانگ رہا, زبان سے تو نہیں کوئی مانگ رہا لیکن کیا ہے وہ زبان حال سے مانگ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے وہ مانگ رہے ہیں اپنے لیے عذاب کہ آؤ عذاب ہمیں آ کے پکڑ لو. تو یہ لوگ بھی ایسے تھے کہ جو ہو سکتا ہے اپنی زبان حال سے ہی ایسے کر رہے ہوں. وَذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. کیسے ظلم کیا تھا؟ ظلم سب سے بڑا ظلم, یا تو وہ شرک کرتے تھے یا رسولوں کو انہوں نے نہیں مانا تھا, پھر شکر گزاری نہیں کرتے تھے, یہ بھی ایک ظلم ہے. ظلم کیا چیز ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا, یہ ظلم ہے جب اس کا حق نہ دیا جائے. اللہ کا حق ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث, ہم نے ان کو بنا دیا افسانے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, اور ان کو منتشر کر دیا, ہر طرح سے منتشر کیا جانا, تتر بتر ہو گئے. پھر ظاہر ہے وہ جگہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی, کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو انصار کا ایک قبیلہ تھا وہ بھی یعنی یمنی تھے, سبا کی اولاد میں سے تھے. یہ لوگ پھر مدینہ میں اس وقت آئے تھے جب سیلاب نے ان کا سارا ملک تباہ کر دیا تھا, تو ایک جماعت یہاں آ کے بسی, دوسری شام چلی گئی. تو یعنی بالکل منتشر ہو گئے, یعنی ان کا وہ جو چیزیں تھیں وہ پہلے کی طرح جیسے مل کے رہتے تھے اور سارا سارے کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا, وہ جگہ بے آباد ہو گئی ہے وہاں پہ کیسے رہ سکتے تھے؟ آپ نے کبھی دیکھا جہاں سے سیلاب ہو کے جاتا ہے وہ جگہ کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک گھر کے اندر ہی دیکھ لیں پانی آ جائے اور پانی واپس جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ تو ان کا تو پوری جگہ جو تھی وہ اس کا حشر بگڑ گیا تھا. تو وہاں پہ نہ وہ پھل اور نہ وہ درخت اور کچھ بھی نہیں رہا تھا. تو وہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تتر بتر کر دیا. جب کوئی قوم کہیں فلرش کر رہی ہوتی, ترقی کر رہی تھی, تو وہ سمجھتے ہیں تو ہمارے بغیر تو دنیا چلنی ہی نہیں ہے, ہم نہیں ہیں تو ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس باتیں ہی رہ جاتی ہیں. کبھی آپ پرانے میپس نکال کے دیکھیں, کئی ملک ہیں جن کے آج آپ کو نام و نشان ہی نہیں ملیں گے. ان کے نام بدل گئے, کوئی کہیں ٹوٹ ٹاٹ کے ان کے کتنے حصے ہو گئے, کوئی کہیں ہو گیا, کوئی کہیں چلا گیا. آپ اپنا ملک ہی دیکھ لیں, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان تھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے نعمتیں چھین لیتا. اتنے ترقی یافتہ یہ لوگ تھے, اتنی ان کی شان و شوکت تھی, اتنی ان کی مطلب خوشحال بستیاں تھیں, اور کیسے بھولی بسری داستانیں بن کے رہ گئے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کس کے لیے اس میں نشانیاں؟ ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. اور صبر کرنے والے شکر گزار سے مراد یہاں پہ مومن ہے, کیونکہ صبر اور شکر کی صفت صرف مومن, یہ دو صفات صرف مومن میں ہوتی ہیں اور کسی میں نہیں ہوتی, کیونکہ مومن ہی ہے جو تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے, جو اللہ کی فرما برداری میں چلنے میں صبر کرتا ہے. اور جب اس کے اوپر اچھے حالات ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر و شکر والے ہیں. صبر اور شکر دونوں صفات لازم و ملزوم ایک ساتھ چلتی ہیں, ایک کے جانے سے دوسری بھی چلی جاتی ہے. جب صبر ختم ہوتا ہے تو شکر بھی چلا جاتا ہے, اور جس میں شکر گزاری نہیں وہ صبر بھی نہیں کر سکتا. تو اس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں سارے ریزنز دے دی ہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھینی تھی, کیوں اللہ نے ان کو اس حال میں پہنچایا تھا. اگر ہم واقعی صبر شکر والے لوگ ہیں تو ہمیں ان میں بہت سبق ملیں گے, ورنہ تو پھر ایک سٹوری ہے, بس ہم پڑھ کے آگے چلتے ہیں. تو یہ تو یعنی ایک ہم سب کے لیے ایک سمجھ لیں ایک ویک اپ کال ہے. ہم ابھی بھی سمجھ جائیں کہ جو ہم ناشکریاں کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ٹو لیٹ ہو جائے. پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ واپس لے لیتا نا, کم ہی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ملے انسان کو, بہت ہی کم ہوتا ہے. اب جتنی نعمتیں ہیں ان کو ضائع کرنا, ان کا مس یوز کرنا, وہ بھی ناشکری ہے. یہ بھی ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کوئی نعمت دی ہے اس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں, اور اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اس کو ضائع کر رہے ہیں, اس کو پھینکے جا رہے ہیں. چاہے وہ آنکھوں کی نعمت ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں, یا اور کانوں کی نعمت ہے, یا اور کوئی بھی نعمتیں, ان کو مس یوز کرنا, یہ سب صبر اور شکر کے خاص طور پہ منافی ہے. شکر ہے ہی پازیٹیو ایٹیچیوڈ, ہر چیز کو پازیٹیو دیکھنا, آپٹومسٹک رہنا, اور نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا. جس نے دی ہے اس کے راستے میں نہیں ہوگی تو پھر تو ناشکری ہے. پھر ہم کیا گلاس کو ہاف ایمٹی دیکھتے ہیں ہمیشہ, یا ہاف فل دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو ہمیشہ وہ خالی والا نظر آتا ہے, بھرا ہوا نہیں. تو صبر بھی کرنا ہے, صبر سے اچھے حالات کا انتظار بھی کرنا ہے, اور جو چیزیں نعمتیں ہیں ان کا اعتراف بھی کرنا ہے, اور جو دینے والے کی مرضی سے ان کو استعمال کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے کسی سے چیز لی بھی اور ہم کہیں کہ نہیں تم سے مانگی بھی ہے چیز, وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے استعمال کرو, ہم کہیں نہیں ہم نے تو اپنی مرضی سے استعمال کرنی ہے, یا اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دینا. عبد الرحمٰن اسلمی نے فرمایا نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، ہر نیک کام شکر ہے، یعنی اس طریقوں سے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبارن شکور سے یہاں پہ مطلب ہے مومن، یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مومن کے لیے تعجب ناک فیصلہ کیا ہے، مومن کا بھی، کہ اگر اس کو راحت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور یہ حال مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ مومن کو معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، وہ دونوں حالتوں میں ہی دیکھیں اجر پا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو صفات صرف اور صرف مومن کی ہے، تو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ مومن ہی ہیں جو ان آیات سے نشانیاں لیں گے، ان باتوں سے کوئی سبق سیکھیں گے۔ واقعی دیکھ لیں آپ قرآن پاک کی باتیں، ان کی حکمتیں، ان کی نصیحتیں، یہ مومن ہی ہیں جو ان سے کوئی سبق لیتا ہے، ان کو سیکھتا ہے یا ان کو عمل میں لے کر آتا ہے۔ باقی کوئی اپنا نام اگر مسلمانوں والا رکھ بھی لے، مگر اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کو ان میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔